بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کہتی ہے ام یقولون افترا، کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سب جھوٹ بنا لیا ہے. قل، اے نبی نوح انہیں بتلا دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو اللہ پر جھوٹا باندھ لیا ہے تو فعلی اجرامی، تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا. وانا بریء مما تجرمون، اور تم جو گناہ کرتے ہو، سچ کو بھی جھوٹ کہتے ہو، تو میں اس سے، میری کوئی غرض نہیں، میں اس سے بری ہوں. وأوحي إلى نوح، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں، لا چکے، اب ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ نے فرمایا، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب تم رنج نہ کرنا ان کاموں پر جن کو یہ کرتے ہیں. واصنع الفلک، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں. ووحینا، ہم تمہیں بتائیں گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے مقدمے میں مجھ سے مت بولنا. انہم مغرقون، وہ ضرور ڈوب جائیں گے. پارا نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر 35، 36 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اب یہ بیچ میں ایک آیت ہے، ام یقولون افترا. گزشتہ کل جو درس ختم ہوا، ان یغویکم ہو ربکم و الیہ ترجعون، کہا میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد کی جو آیت ہے ام یقولون افترا، اس آیت کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے کہ یہ آیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے یا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سوال ہوتا ہے، واقعہ تو چلتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بیچ میں یہ آیت آئی ام یقولون افترا، آپ نے اس کو گھر لیا ہے، اپنی طرف سے جھوٹ موٹ یہ بنا لیا ہے. تو مفسرین کی دو رائے ہے، ایک رائے یہ تو ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں تم ہمارے سامنے بیان کرتے ہو کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، تم اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو، یہ ساری کے ساری باتیں تم بول رہے ہو، سب جھوٹ ہے. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیچ میں ایک ایکسٹرا آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی، واقعے کے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ مکہ والے قرآن کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ نے بنا لیا ہے، اساطیر الاولین پہلوں کے واقعات آپ نے گھر لیے ہیں، تو آپ تسلی رکھیے، گھبرائیے نہیں، ایسے واقعات تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، ان کی قوم نے ان کو بھی یوں ہی کہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو میں نے گزشتہ درس میں سے ایک درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ پاک نے پہلے یوں کہا، ام یقولون ترا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، تم سب جنات اور انسان جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کی طرح قرآن لے آؤ، اگر تم یوں کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں ہے تو چلو سب مل جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ نہیں کر سکے۔ پھر دوسرا چیلنج اللہ پاک نے کیا، ام یقولون ابترا قل فاتو بعشر سور، دس صورتیں ہی بنا لاؤ، چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا دو ہمارے سامنے، ہم مان لیں گے کہ یہ نبی کا قرآن ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جب تم نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکو گے، قیامت آ جائے گی لیکن ایسا قرآن کوئی بنا نہیں سکتا، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو اللہ پاک نے تیسرا چیلنج کیا، فاتو بصورت من مثلی، ایک ہی صورت بنا لاؤ، چلو قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکے، ان آتیناک الکوثر جیسے صورت بھی وہ بنا نہ سکے، معلوم ہوتا ہے یہ نبی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس واقعے کے درمیان میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اسی لیے دوسری جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک، ایسے واقعات بیان کر کے میرے نبی ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، پچھلے انبیاء پر تو اور زیادہ ہوا ہے، ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ تو یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تسلی دے رہا ہے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ بیچ میں اللہ پاک واقعات کے درمیان میں نبی کے زمانے کی بات بھی لے آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں قرآن کریم صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آئیں گے موافق بھی اور مخالف بھی، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، یہ قرآن کریم جواب دیتا چلا جائے گا قیامت تک کے لیے، جو قرآن کو مانتا ہے ان کے لیے بھی اور جو نہ مانتا ہے ان کے لیے بھی۔ یہ جتنے واقعات ہیں یہ سب کے سب صرف نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو نازل کیا ہے قیامت تک کے لیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر صرف نبی کے زمانے کے لیے مانیں گے تو پھر اس قرآن سے بعد والے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ فرماتے کل ان افتریتو فعلی اجرامی، اگر نوح علیہ السلام کا قصہ ہے تو پھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں چلو تم مجھے کہہ رہے ہو میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کا وبال میرے پاس ہوگا، اور اگر تم جھوٹے ہیں تو کیا تم بچ جاؤ گے، اگر میں پکڑا گیا تو کیا تم بچ جاؤ گے، جبکہ میں سچ بیان کر رہا ہوں، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، سچ بولتا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہیں تو یقیناً اس کا وبال بھی تم پر آئے گا، تم چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ حجاج نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم سے پوچھا کوئی ایسی عبادت ہو جو مجھے بتاؤ کہ میں کرتا رہوں مجھے ثواب ملتا رہے۔ حجاج تو تھا ہی بڑا ظالم، اور اس نے سوال بھی بڑا عجیب کیا کہ کوئی ایسی عبادت ہو مجھے بتاؤ کہ میں کرتا رہوں اور مجھے ثواب ملتا رہے۔ قربان جاؤں اس عالم پر بھی جس نے عبادت بھی کیا بتائی ہے، کہا تیری عبادت یہ ہے کہ تو سوتا رہے۔ کیا کہا؟ تیری عبادت یہ ہے کہ تو سوتا رہے، اس لیے کہ جتنی دیر تو سوئے گا مسلمان تجھ سے مامون اور محفوظ رہیں گے، تو تیرا سونا ہی عبادت ہے. بڑا ظالم تھا، ہزاروں لاکھوں کو قتل کرتا چھوٹی چھوٹی بات پر، تو کیا کہا؟ تیرا سونا ہی عبادت ہے، تو جتنی دیر سوئے گا بس یہ عبادت ملتی رہے گی، لوگ بچ جائیں گے. حکمت کی بات بیان فرمائی، اکابرین حکمت کی باتیں بیان فرماتے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، زمانے کا بڑا امام، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ظہر کی نماز. ظہر کے بعد ہم مسجد سے نکلے تو دیکھا تاتاری لوگ مسجد کے سامنے بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. تو میرے دل میں آیا کہ آج تو ابن تیمیہ جیسا جو کبھی خاموش نہیں رہتا، کوئی بھی گناہ کا کام ہو فوراً ٹوک دیتا ہے، آج تو ان تاتاری پولیسوں کو، ان تاتاریوں کو روک دے گا، ضرور کچھ نہ کچھ تو کہے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں، ان کو ایک لفظ نہیں کہا، آگے چلے گئے اپنے گھر اور اپنی خانقاہ اور اپنے مدرسے میں پہنچ گئے، کچھ نہیں کہا. ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ جب درس ختم ہوا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت آپ تو بڑے اسٹرک ہیں، ہر وقت کسی کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو، آپ ٹوک دیتے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ تاتاری لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، آپ نے ان کو روکا نہیں، کیا بات ہوئی؟ حضرت نے فرمایا اس میں بھی حکمت تھی، اس لیے میں نے ان کو اس لیے نہیں کہا، اگر ان کو میں شراب سے روکوں گا تو ہزاروں کو تو قتل کر ہی دیا ہے، اگر ان کو روکوں گا تو دوسرے کئی مسلمانوں کی جان چلی جائے گی، اس سے بہتر چھوٹی مصیبت یہ شراب پی کر پڑے رہے، مسلمان کی جان محفوظ رہے گی. حکمتوں سے کام لیتے تھے، ہر جگہ اپنے ڈنڈے نہیں چلاتے تھے. اللہ نے اپنے نبی موسیٰ سے فرمایا فقولا له قولا لینا لعلہ، تم کو میں نے عصا تو دیا ہے، لیکن وہ عصا اس وقت فرعون کا بتلانا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا ہے، نرمی سے گفتگو کرنا. یہاں حضرت نوح علیہ السلام یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے جس کا قول لے لیا جائے، دونوں کے لیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بار ایسا کہا گیا کہ قرآن جھوٹا ہے، قرآن ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، تم جھوٹے ہیں. اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کئی جگہ پر، ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بس سنی سنائی بات ہے، اللہ پاک نے کئی جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے. لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکمت حکمت سے جواب دیتے رہے، حکمت سے جواب دیتے رہے. ایک وقت آیا وہی مخالفین آپ کے شیدائی بن گئے، آپ کے ماننے والے بن گئے، آپ پر ایمان لے آئے، اور جن کو اللہ نے قرآن میں لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. ایک زمانے میں مخالف تھے لیکن وہ سب کے سب مومن بن گئے، اسلام لے آئے. اکرمہ ابن ابی جہل کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، بھاگ گئے تھے نا مکہ سے، پکڑ کر بیوی لے آئی، پکڑ کر لے آئی سامنے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا کہا؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کو کچھ نہ کہنا باپ کے بارے میں، باپ کے بارے میں کچھ نہ کہنا ورنہ اس کو برا لگے گا، اس کو آنے دو. ایمان لے آئے. اکرمہ جب آئے نبی علیہ السلام پرتباک انداز میں کھڑے ہو گئے، چادر بھی گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر دوبارہ رکھی، آگے بڑھے اور ایسا معانقہ کیا اکرمہ ابن ابی جہل سے، اور کان میں کچھ کہا. جو نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اکرمہ نے صحابہ سے کہا کہ میرے کان میں نبی علیہ السلام نے یوں کہا تھا، اکرمہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تو کہاں گیا تھا، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون اکرمہ؟ ابو جہل جس کا باپ. اور اکرمہ ابن ابی جہل نے کیا ستانے میں کمی نہیں رکھی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بھی داخل کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ قرآن جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کا ثمرہ اس کو ضرور دیتا ہے. فرمایا ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون واوحی الی نوح. وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف, اب اشارہ کیا جو کل کی آیت میں, فاتی بما تعیدنا, لاؤ جو تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب لاؤ, اللہ دے رہے ہیں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ. علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں, اور ابن کثیر اس کو نقل فرماتے ہیں, اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں نقل کرتے ہیں کہ قوم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح ستایا ہے, گلا دباتے تھے. عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے, ضحاک نے اس روایت کو نقل فرمایا, یہ سارے مفسرین نقل فرماتے ہیں, اس طرح گلا دباتے تھے اتنا زور سے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے, اور یہ سمجھ کر یہ مر گئے, ان کو ایک چادر میں لپیٹ کر ان کے گھر کے پاس آ کر ڈال دیتے تھے. پھر دوسرا دن ہوتا, دیکھتے نوح علیہ السلام پھر تبلیغ کر رہے ہیں, ربی انی قومی دعوت لیلا و نہارا, میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا, رات میں بھی دعوت کا کام کیا دن میں بھی دعوت کا کام کیا, کبھی کبھی ان کو چادر میں بند کر کے اوپر سے مارتے تھے, آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. ابن کثیر نقل فرماتے ہیں کہ ایک برا آدمی اپنے جوان بچے کے ساتھ, بوڑھے کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, جوان بچے کے ساتھ جا رہا تھا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, برے نے اپنے نوجوان سے کہا ان سے دور رہنا, ان سے دور رہنا, ورنہ پھر تم بھی ان کے دین میں چلے جاؤ گے, اپنے دین کو چھوڑ کر ان سے دور رہنا. اس نوجوان نے لاٹھی اپنے باپ سے لی, برے باپ سے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر اتنا مارا کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بہت ستایا, ایسا نہیں کہ ان کے زمانے میں ساری قوم کو 900 سال کی عمر تھی, 950 سال دعوت تو نوح علیہ السلام نے کی ہے, لیکن ان کے زمانے میں جو عمریں ہوتی تھی 100 سال 200 سال 300 سال جو بھی, وہ مرتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام اس طرح کہا کرتے تھے, یا ربی اغفر لقومی, میرے قوم کو معاف کر دے, فانہم لا یعلمون, انہیں پتا نہیں میں کون ہوں, اس طرح کہا کرتے تھے کہ یہ نسل چلی جائے گی, اس کے بعد والے آ کر مجھ پر ایمان لائیں گے, وہ بھی چلے جاتے, اس کے بعد والے آئے تھے, لیکن ہر باپ کے بعد جب بیٹے کی نسل آتی تھی وہ اس سے زیادہ بدتر ہوتا تھا, وہ اس سے زیادہ بدتر ہوتا, اور حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے نسل در نسل, ایک نسل نہیں نسل در نسل نے سارے 900 سال تک ستایا ہے, سارے 900 سال تک مارا, اتنا پتھر سے مارتے تھے کہ پتھر کے نیچے آپ دب جاتے تھے, لیکن کبھی بد دعا نہیں کی. جب حد ہو گئی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رب لا تذر علی الکافرین, اے اللہ زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ رہے, سب کو ختم فرما دی, بد دعا فرما دی, سارے 900 سال کے. اور عجیب بات جو میں نے کہی, ان کی جوانی باقی رہی اخیر تک, آپ کی زندگی بھی معجزہ تھی, جوانی رہے, کوئی بال سفید نہیں ہوا اتنی سال میں, کوئی دانت نہیں گرا, چونکہ دین کا کام اللہ کو لینا تھا ان سے. ایک بیچ میں ایک بات بتاؤں, میں یہ بات نقل کی ہے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے, کہ کیا بات ہے, پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے, جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو فوراً انہی کے زمانے میں دوسرے نبی موجود ہوتے تھے, کبھی ایک زمانے میں دو نبی, تین نبی, چار نبی, ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایک ایک زمانے میں دو دو نبی، تین تین نبی، چار چار نبی ہیں، اور دعوت بھی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے نبی پھر تیسرے نبی فوراً بھیج دیے جاتے ہیں، اور عمر بھی اتنی لمبی، سبحان اللہ، 300 سال، 400 سال، نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ان کی ہے، 1050 سال، اور ایک روایت میں 1300 سال، اتنی لمبی عمر ہے۔ جلال الدین سیوطی ایک سوال قائم کرتے ہیں، یعنی رات میں سونے کے لیے جا رہے ہیں تو کہا مجھے نیند نہیں آئی، میرے دماغ میں ایک سوال کھٹکتا رہا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عمر بھی لمبی اور ایک زمانے میں دو دو تین تین نبی ہے، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھی چھوٹی 63 ایئرس، اور دوسرا کوئی نبی ان کے زمانے میں نہیں۔ یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو خود اٹھ کر کئی صفحات میں جواب لکھ رہے ہیں، کہا میں سویا نہیں، لکھنا شروع کیا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی زندگی۔ جلال الدین ٹیک نہیں، میں سونے گیا، پھر خواب میں آیا، پھر میں سوچنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، اس پر کتاب لکھ ڈالی۔ جلال الدین سیوطی وہ ہے، جب حج کے لیے گئے نا تو زمزم کا ایک گلاس اٹھایا اور پانی پینے سے پہلے دعا کی، اللہ ماؤ زمزم لما شرب لا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، زمزم کا پانی پیو نا تو اس کے پینے کا یہ طریقہ ہے، نیت کا پہلے یوں کہنا چاہیے، اپنے اکابرین سے میں نقل کرتا ہوں کہ پہلے یوں دعا کرنی چاہیے، ماؤ زمزم لما شرب لا، یا اپنی زبان میں کہے کہ زمزم کا پانی تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نیت سے پیا جائے یا اللہ تو اس کا کام پورا کر دیتا ہے، پھر اپنی نیت بیان کرے، پہلے حدیث بیان کرے اپنی زبان میں یا پھر عربی میں، ماؤ زمزم لما شرب لا، زمزم کا پانی تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے، اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں۔ جلال الدین سیوطی اس طرح نیت کی، ماؤ زمزم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماؤ زمزم لما شرب لا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی، یہ نقل کر کے پھر کہا اللہ میرے سینے میں، میرے دل میں، اللہ تفسیر، اگر تفسیر کا علم کس کے جیسا، راضی جیسا اتار دے، تفسیر کا علم راضی جیسا اتار دے، اور حدیث کا علم ابن حجر جیسا اتار دے۔ یہ کہہ کر آپ نے پانی پینا شروع کیا، حضرت فرماتے ہیں میں پانی پیتا گیا اور تفسیر اور حدیث کا علم میرے دل میں اترتا گیا۔ اللہ، اس کے بعد 1500 کتاب لکھی انہوں نے۔ جلال الدین سیوطی نے، اس کو کہتے ہیں یقین کامل، فرماتے ہیں میرے دل میں ایک سوال آیا سونے کے وقت رات کو، ہمیں تو اور قسم کا سوال آتا ہے، دکان کا، فیکٹری کا، ان اللہ والوں کو دین کا سوال، اللہ کیا ہوگا، یہ کیا بات ہو گئی، تو جواب بھی کہا اللہ نے میرے دل میں الہام کیا۔ یہ کہہ کر اپنا جواب نکل فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر اللہ کو بھروسہ نہیں تھا، تو دعوت کا کام انبیاء سے لیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء سے لیا، اس لیے ایک زمانے میں دو نبی، تین نبی، اور عمر بھی لمبی ہے، اور اللہ کو امت محمدیہ پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ میرے نبی تمہیں عمر بھی کم دی جائے گی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی تمہاری امت دین کا کام سنبھال لے گی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ، انہوں نے کہا کہ لاؤ عذاب، اللہ نے کہا اب تو پھر تمہاری قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، بالکل ایمان نہیں لائے گی۔ بہت کوشش کی، اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جب اللہ کہہ دے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ، فرمایا فلا تبتئس، اب کیا کرنا، کسی پر رحم نہیں کرنا، بس اب کسی پر رحم نہیں کرنا ہے، ہو گیا ہو گیا، اب یہ جتنے بھی ہے سب ختم ہو جائیں گے، اب کیا کرنا ہے، تمہارا کام کیا ہے، وسنا الفلک، کشتی بناؤ، وہ بھی کہاں بنانا، بےآنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب اس تفسیر کو نقل فرماتے ہیں، ابن عباس کی، فرماتے ہیں ایک تفسیر ابن عباس بھی چھپی ہے دو جلدوں میں، تین جلدوں میں، بہت اچھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کا لقب دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ بے آ یونینا اللہ کہہ رہے ہیں میری نگرانی میں بناؤ. جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا یا نوح کشتی بناؤ، کہا میں تو برائی کیا بولتے کارپنٹر نہیں ہوں، برائی نہیں ہوں، میں کارپنٹر نہیں ہوں، میں بنانا نہیں جانتا ہوں. تو فرمایا آپ کا کام بنانا ہے، سکھانا اللہ کا کام ہے. پھر کہا کہ میرے پاس لکڑے تو ہے نہیں. تین روایت نقل کی ہے قاضی ثناء اللہ صاحب نے، اور تفسیر بغوی میں، اور ابن کثیر نے، اور جتنی تفاسیر ہے امام رازی وغیرہ نے تین تفسیر نقل کی ہے کہ سگوان، ساگ کا لکڑا، سگوان جس کو کہتے ہیں، اس کو اگانا شروع کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے. اب کشتی بنانی ہے ساگ کے لکڑے سے، یہ بڑا مضبوط لکڑا ہوتا ہے سگوان سے. کتنے سال لگے اگتے ہوئے اس کو؟ 20 سال. انتظار، لیکن کہہ دیا ابھی تمہیں تبلیغ نہیں کرنا ہے، بند، کام ختم، اب اس میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لائے گا. اللہ نے کہہ دیا اب تمہارا کام ہے، بس تیاری کرو. 20 سال اس درخت کو لگے، اور کشتی بناتے بناتے 2 سال، اور وہ بھی اللہ کی نگاہ کے سامنے، اللہ کے سامنے. لفظ بے آئین ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کی آنکھ کیسی ہوتی ہے، آگے بس آ رہی ہے. اللہ نے کہا میری نگاہ کے سامنے، میری نگرانی میں بناؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا پہلے سے چلی آ رہی ہے، ویسی ننگی ڈھرنگی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں لوگ آئے تو ننگے ڈھڑنگے پہلے آئے، آدم علیہ السلام کپڑے کو لے کر آئے، ساری چیزیں اللہ پاک نے سکھائی ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا، سب کچھ. یہ کوے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، خود قرآن میں اس کا ذکر ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ، ایک بھائی نے دوسرے کو، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو کوے نے سکھایا تھا کیسے دفن کرنا ہے. معلوم ہوتا ہے کوا تو اس زمانے سے ہے، یہ ننگے دھرنگی دنیا نہیں. اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کو سلیقے سے پیدا کیا ہے، سب کچھ سکھا کے پیدا کیا ہے، ویسے ہی تھوڑے بندر بنا کے بھیج دیے، یہ بندر نہیں تھے. فرمایا اب کشتی بناؤ. معلوم ہوتا ہے کشتی سب سے پہلے بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہے. کشتی بنائے اللہ کی آنکھ کے سامنے. اب ایک بحث اور سن لے، یہاں کیا لفظ آیا ہے؟ اعین، اللہ کی آنکھ. اب یہ اللہ کی آنکھ کیسی؟ قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یدن اللہ کا ہاتھ، ساق کا ذکر ہے، یکشف عن ساق، اللہ کھول دے گا اپنی پنڈلی. اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کہے گی حل من مزید، اور لوگ میرے اندر لاؤ کہ میں جلاؤں. سوری، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی کہے گی حل من مزید اور لاؤ. صحیح روایت بخاری اور ترمذی کی، اللہ اپنے پیر کو جہنم میں رکھے گا تو خاموش ہو جائے گی. اللہ اپنے پیر کو رکھے گا، بخاری اور ترمذی کی دوسری روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، اللہ پاک نے مجھے پوچھا فرشتوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں نہیں جانتا. اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا کہ اس کی ٹھنڈک مجھے بیک میں محسوس ہوئی. صحیح روایت بخاری کی، ترمذی کی صحیح روایت. پھر میں نے بتانا شروع کیا. اللہ اکبر. اس پر ہم سب سے پہلے امام مالک رحمہم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں الفاظ معلوم، کیفیت مجہول، والایمان بہ واجب، والسوال عنہ بدعہ، اخرج عنی. حضرت کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد سوال کرنے لگا اللہ کا ہاتھ کیسا تھا، اللہ کی آنکھیں کیسی، چہرہ کیسا، پیر کیسا، قرآن میں اس کا ذکر، حدیث میں اس کا ذکر. امام مالک فرماتے ہیں الفاظ تو معلوم ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمیں یقین ہے، والکیفیت کیسا ہاتھ ہے مجھول، ہمیں پتہ نہیں ہے. والایمان بہ واجب، لیکن ان الفاظ پر، ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے کافر ہو جاؤ گے. والسوال عن بدع، اس قسم کا سوال کرنا یہ جائز نہیں، بدعت ہے. فرقہ اس کو اٹھاؤ میری مدرسے سے، یہ بدعتی کو اٹھاؤ میرے مدرسے سے، یہ ایسا سوال کرتا ہے یہ فتنہ ظاہر کرے گا، یہ فتنہ پیدا کرے گا. اٹھا دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس کے سر پر مارا، کہ تیرے سر پر اس لیے مارتا ہوں کہ تیرے سر سے یہ باتیں نکلے، یہ خناس نکلے، یہ فتنہ نکلے. ایسی چیزوں کا سوال نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں کیا معلوم اللہ کا ہاتھ کیسا، اللہ کی آنکھ کیسی، اللہ نے جو کہا اس پر ہمارا یقین ہے. امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے بیٹے عبداللہ درس دے رہے تھے حدیث کا، تو ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بتا رہے ہیں، اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ. امام احمد بن حنبل آئے، فرمایا اپنے ہاتھ کے مشابہ اللہ کا ہاتھ نہیں کر سکتے، اٹھو یہاں سے، تم حدیث نہیں پڑھا سکتے. امام احمد بن حنبل. اسی لیے متقدمین، سارے مفسرین، سارے محدثین فرماتے ہیں خاموش اس قسم کے الفاظ پر کہ وسنع الفلک، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ کشتی کو، خاموش. لیکن بعد میں پانچویں صدی میں، چھٹی صدی میں پیدا ہوئے کون؟ جہمیہ، معتزلہ، یونانی فلاسفر پیدا ہوئے، فلاسفہ والے یہ پیدا ہوئے، یہ محدثین کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو کر سوال کرتے تھے اس قسم کی باتوں پر کہ آپ نے ابھی کہا حدیث میں یا قرآن میں اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، بتاؤ کیسا ہے، کھڑے ہو کر. اور محدثین اس سے بالکل ان نون تھے، اس لیے کہ کسی کو پتا ہی نہیں. لیکن اگر یہ سوال نہ کرتے، کیسا سوال، کھڑے ہو کر پوچھتے تھے اللہ قدیم ہے، تو محدثین فرماتے ہیں ہاں پہلے سے ہیں، پہلے سے جب کوئی نہیں، اللہ ہی پہلے سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا، حی قیوم ہے. تو پھر سوال کرتے تھے اللہ کا کلام قرآن قدیم ہے، کہاں قدیم ہے، تو پھر کہتے پھر دو اللہ ہو گئے، کلام اللہ بھی اللہ ہو گیا اور اللہ بھی اللہ، اس طرح کا سوال کرتے تھے. اور اگر یوں کہتے کلام اللہ کا کلام نہیں، جدید ہے، ہمارے کلام کی طرح ہے، مخلوق، تو کہ یہ مخلوق ہو گیا، یہ مخلوق ہو گیا، فتنہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام مخلوق کیسے بنا، یہ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ کیسے مخلوق بنا. اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیو، ایک دو ہستی ایسی گزری ہے جن سے اللہ پاک نے دین کو بہت زبردست بچایا ہے. ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ ارتداد پھیل رہا تھا، اللہ پاک نے ابو بکر سے وہ کام لیا کہ ارتداد کو ختم کر دیا، لوگ مرتد ہو رہے تھے ان کے زمانے میں، اور آگے چل کر بالکل نرم مزاج والا لیکن جڑی بن گئے، اور آگے چل کر ان ارتداد کو روکا اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے یہ کام لیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن تھا، آخری دن آپ نے کرٹن کو ہٹایا، فجر کی نماز کا وقت ہے، لیکن اتنے بیمار تھے فوراً بے ہوش ہو جاتے، پھر تو اپنے کرٹن سے اس طرح دیکھا اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. جو قریب میں صحابہ کھڑے تھے نا اس جگہ میں، وہ بالکل قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ کر نبی کو دیکھ لیتے، اس لیے کہ کئی دن سے نبی کو دیکھا نہیں تھا، وہ پریشان تھے کب آ جائے اور نماز پڑھائے، لیکن آخری دن ہے. اب اس پر یہ بخاری کی حدیث ہے، ابن حجر اس پر کلام کر رہے ہیں اللہ اکبر کہ ہنسے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسے مسکرائے کیوں، روئے نہیں مسکرائے. تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، عجیب بات فرمایا، اس لیے ہنسے کہ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت ابو بکر اکیلے تھے مردوں میں سے، عورتوں میں خدیجہ تھی لیکن مردوں میں ابو بکر اکیلے تھے. آج ابو بکر کے پیچھے سارا مجمع 1,24,000 کا کھڑا ہے. اس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام مسکرائے کہ اب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن قربان جاؤں، خاتم المحدثین مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ثم المہاجر المدنی کیا فرماتے ہیں؟ سارے محدثین کا جواب میری سر اور آنکھوں پر، لیکن چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے. اپنے آپ کو چکی کا پات کہتے تھے، چکی کے پات کا بھی ایک الگ واقعہ ہے، پھر چکی کے پات کا بھی ایک جواب ہے. میرا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس لیے مسکرائے کہ ابو بکر صدیق آج میرے مسلح پر کھڑا ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا. اور سنبھالنا کیسا ہوا کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے، نبی کے انتقال پر ابو بکر صدیق ہے جو بالکل اتنی بڑی جماعت رک گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی خبر سن کر، جن کو بھیجا گیا تھا ان کو دوبارہ بھیجا اور ارتداد سے لوگوں کو روکا اور لوگ اسلام کی طرف دوبارہ آ گئے. اور کیسا خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو محمد کو نبی مانتے ہیں ان کا اللہ، تو جو محمد کو اللہ مانتے ہیں ان کا اللہ انتقال کر گیا، اور جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں اس کا اللہ زندہ ہے. کیسا خطبہ دیا کہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. تو خیر میں کہہ رہا تھا یہاں پر بعد کے محدثین 5ویں صدی کے بعد وہ فرماتے ہیں تشریح میں کہ اب لوگوں کو جواب دینا تھا، اس لیے کہ لوگوں نے ایسا سوال کیا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے؟ اگر خالق ہے تو بھی پرابلم اور مخلوق ہے تو بھی پرابلم. اللہ اکبر. اس زمانے میں ابو بکر ایک تھے، دوسرا زمانہ آ رہا ہے امام احمد بن حنبل کا. اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے منافقت کو روکا. معتزل اتنے پھیل گئے کہ مامون الرشید بادشاہ جیسا، یہ مامون الرشید کے زمانہ ہے، وہ بادشاہ بھی معتزلہ بن گیا. اس نے بھی کہا کلام خالق نہیں، کلام مخلوق ہے، کلام اللہ کا نہیں، اس کو مخلوق کہا جائے گا، جیسے ہم مخلوق ہیں، ہماری باتیں مخلوق ہیں، ایسے اللہ کا کلام بھی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، تمہیں پتا ہے امام احمد بن حنبل کون ہے؟ کبھی اپنے اکابرین، اپنے محدثین کی زندگی بھی دیکھی ہے؟ اللہ اکبر. دوسری صدی میں حضرت کی پیدائش ہے، 164 میں. چلو بات نکلی، تھوڑی سمجھاؤں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اکابرین کون تھے. 164 میں حضرت امام احمد بن حنبل یہ پیدا ہوئے، اور 241 میں امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو رہا ہے. 77 ایئرس کی حضرت کی عمر ہے، لیکن جب 15 سال کی عمر ہوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے نا، تو پیسے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پورا دین حدیث پڑھتے تھے. شام میں بس اسٹیشن جو ہوتا ہے، جیسے اسٹیشن ہوتا ہے وہاں ٹیکسی والے ہوتے ہیں، وہ سر اس زمانے بس اسٹیشن نہیں تھا، اس زمانے میں اونٹ اسٹیشن ہوتا تھا. اونٹ پر لوگ اپنا سامان لے کر یہاں سے وہاں، جیسے بسیں جاتی ہے اس طرح اونٹ پر، تو شام کو وہاں جاتے تھے، لوگوں کا سامان اٹھا کر رکھ دیتے تھے جو پیسہ ملتا تھا، پھر آ کر اس کو کھا پی کر اب حدیث پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل. بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ کے لیے میں اپنے گھر سے کھانا روزانہ دوں گا. کہا نہیں، میں محنت کر کے حدیث پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے، میرے لیے دو کتاب لکھ دیجئے. دو کتاب لکھ دی حضرت نے، تو اس پر حضرت کو پیسہ. اس کے بعد لوگ کتاب لکھواتے تھے، خالی وقت میں کتابیں لکھتا تھا، جو مضمون کہتے تھے اس پر میں کتابیں لکھتا تھا، اور شام صبح میں حدیث پڑھتا تھا. یہ امام احمد بن حنبل. اللہ اکبر. کتنی حدیثیں یاد کی؟ 1,00,000 حدیثیں آپ کو ازبر تھی، 1,00,000 حدیثیں بائی ہاتھ تھی آپ کو. مسند احمد کئی جلدوں میں آپ کی حدیث کی کتاب موجود ہے. ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا. ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرمایا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں غریب بچہ تھا، مینا میں بیٹھا ہوا تھا. مینا میں ایک برا آدمی، حج کی موسم میں برا آدمی، اس نے میرا چہرہ دیکھا، میں نوجوان تھا، مجھے بلایا. امام شافعی بڑے خوبصورت، بڑے ذہین بیٹھے ہوئے، جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہوتے ہیں، امام شافعی، امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے. برے نے کہا آؤ ادھر. بات بات میں میں نے پوچھا برہے سے کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ منورہ سے. اللہ اکبر، آپ مدینہ منورہ سے آئے ہیں؟ وہاں تو دیار مدینہ سے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان سے آپ آئے ہیں، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، بہت بڑا محدث ہے. فرمایا ہاں آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا. جانا ہے؟ جانا تو بہت ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ یہاں مکہ سے مدینہ جاؤں میں. کہا گھبراؤ نہیں، ہم پورا قافلہ آیا ہوا ہے، اس میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اونٹ خالی ہے، اس کا اونٹ خالی، اس پر بیٹھ جانا، ہم تمہیں لے جائیں گے. محنت تو دیکھو امام شافعی. فرمایا حج کی موسم پوری ہو گئی، قافلہ روانہ ہو رہا ہے مدینہ کی طرف، مجھے اونٹ پر بٹھا لیا، وہ بوڑھے نے مجھے کھلایا بھی اور لے جا رہا ہے. راستے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں 16 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، 16 مرتبہ. امام شافعی فرماتے ہیں، وہ امام شافعی امام راضی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کو 300 مرتبہ پڑھا، 300 مرتبہ. امام شافعی رحمۃ اللہ راضی اس بات کو نقل کر رہے ہیں، انہوں نے کیسی کیسی محنت کی. فرمایا میں مدینہ منورہ پہنچا، میں نے ان سے شکر ادا کیا، ان کا اونٹ ان کو دے دیا، کہ یہ لے جاؤ. میں فوراً وضو کے ساتھ ہی تھا، سیدھا مسجد میں پہنچ گیا تو دیکھا ایک بہت لمبے قسم کے سانولے، میں نے خواب میں دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں بیٹھا ہوں، بالکل سانولے اور لمبے، بالکل جیسا کہ یہ حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، آرام کر رہے ہیں آرام، اور ان کے سنانے پر ہمارے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اور ان سے پوچھا. میں اتنے میں اندر داخل ہوا تو مفتی صاحب نے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ سراج میں پہچانتا ہوں. اللہ جو حلیہ جو بیان کیا تھا، اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے میں مسجد میں گیا تو ایک در سے حدیث کی مسند پر بیٹھے ہیں، میں سمجھ گیا یہی امام مالک ہے، یہی امام دار الحجرہ، امام دار الحجرہ جن کا لقب تھا. اللہ اکبر، نبی کے قبر کے پاس بیٹھ کر سالوں حدیث پڑھائی ہے، ان کی زندگی آپ پڑھو گے تو کہیں گے یہ، ہم تو سمجھیں گے کہ یہ پاگل تھے، یہ پاگل تھے. اللہ، زندگی بھر مدینہ منورہ میں شوز اور چپل نہیں پہنا، پیشاب پاخانہ نہیں کیا، مدینہ سے باہر جاتے تھے، جہاں میں پیشاب پاخانہ کروں کہیں میرے نبی کا قدم وہاں گرا ہوا. یہ عشق تھا ان کے دل میں، عشق رسول تھا، ان کی حدیث پڑھانے کا انداز کیا ہوگا. فرمایا میں تو جا کے بیٹھ گیا طلبہ کے ساتھ، وہ تو لکھ رہے تھے اپنے کاغذ میں پین کے ساتھ، کٹے کے ساتھ، لیکن میرے پاس اتنا غریب کہ کچھ بھی نہیں، نہ پیج ہے، نہ پیپر ہے، نہ پین ہے. تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک ٹنکا پڑا ہوا تھا، لکڑی کا ٹنکا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور میں منہ میں ڈالتا، ٹھوک لگاتا اور اپنی ہتھیلی پر لکھتا تھا، ٹھوک لگاتا اپنے ہتھیلی پر، جو حدیث بیان کرتے تھے میں اس کو لکھتا تھا اپنے ہتھیلی پر. اب اسے کوئی لکھتا ہے؟ لکڑی، ٹھوک اور ہتھیلی، کچھ بھی نہیں لیکن لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب درس ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت آیا، لوگ ادھر ادھر وضو وغیرہ تیاری کرنے لگے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بلایا امام مالک، ادھر آؤ بچے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے ہو. کیا نام ہے؟ نام بیان کیا. اس کے بعد پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں حدیث لکھ رہا ہوں. بتاؤ ہاتھ تمہارا. دیکھا تو کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ تو حدیث کا مذاق ہے، تم حدیث کا مذاق کر رہے ہو. فرمایا نہیں، میں غریب بچہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان لوگوں کو دیکھا دیکھی میں مشابہت اختیار کر رہا تھا، یہ بھی لکھ رہے میں بھی لکھوں تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے ثواب بھی مل جائے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا میں یہاں لکھتا تھا، لیکن میں یہاں نہیں لکھتا تھا، آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، میں دل پر لکھتا تھا. کہاں لکھتے تھے؟ دل پر. اچھا دل میں لکھا ہے. فرمایا حضرت آپ نے ابھی اس مجلس میں 123 حدیث بیان فرمائی ہے، میں نے ہٹھیلی میں لکھی نہیں، اس کو دل میں لکھی ہے، آپ کہو تو میں سنا دوں. 123 حدیث سے ایک کا سناؤ. چلو جو پورا درس جو سنا تھا، لکھا ہوا بھی نہیں ہے، کیسا ذہن ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حافظہ ہوگا، فوراً سنا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قدر و قیمت کی، بہت ہی قیمت کی. ایسے ہمارے اکابرین نے علم حاصل کیا. بھائی یہ حدیث اور قرآن کی تفسیریں ہمارے سامنے ویسے نہیں آ گئی، بڑی محنتیں کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میمون ابن اسبق فرماتے ہیں, ان کا بیٹا عبداللہ کہہ رہا ہے عبداللہ کہ میں نے ہر نماز کے بعد, اکثر نماز کے بعد میں نے اپنے ابو کو دیکھا, کبھی بھی دنیا کی بات نہیں, ہر نماز کے بعد یوں دعا کرتے تھے, اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک, اللہ میں نے نماز پڑھی ہے غیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے تو نے میری حفاظت کی ہے, فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک, اسی طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی میری حفاظت کر لے, اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک. ہر نماز کے بعد حضرت کی یہ دعا ہوتی تھی. میمون ابن اسبق فرماتے ہیں کبھی ہم نے نہیں سنا دنیا کی کوئی بات حضرت کی مجلس میں, ہر وقت آخرت کی بات اور آنکھوں سے آنسو, آخرت کی بات اور آنکھوں سے آنسو. میمون ابن اسبق کہہ رہے ہیں ہم نے شہر میں شور سنا, کوئی آواز آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل کا بھی امتحان ہو رہا ہے, بادشاہ نے بلایا ہے. وہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, اللہ کا کلام مانتے ہیں, مخلوق نہیں مانتے, ہمارے کلام کی طرح نہیں مانتے ہیں, تو ان کا امتحان ہے, ان کی آزمائش ہے. اس سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ چکے تھے, ان کے استاد محترم خواب دیکھ چکے تھے اور اپنے خادم سے کہا جاؤ میرا میسج لے کر احمد بن حنبل کے پاس اور ان کو جا کر بتاؤ کہ تم پر ایک آزمائش آنے والی ہے, صبر کرنا, تم پر ایک تکلیف آنے والی ہے, صبر کرنا. امام احمد بن حنبل نے اس خادم سے, اپنے آپ کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے, ایک کرتا تھا, دوسرا کرتا پہن لیا اور اپنا کرتا نکال کر کے اس خادم کو ہدیے کے طور پر, بشارت کے طور پر دے دیا. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ, یہ سنت مبارکہ ہے, جب کوئی بشارت دیتا آپ اس کو کوئی ہدیہ دیتے تھے. امام احمد بن حنبل نے اس پر عمل کر کے اپنا پہنا ہوا کرتا دے دیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں پہنا ہوا کرتا کب پہنچا, فرمایا آپ پر جب کوڑے لگے, کوڑے لگے, اس کوڑے لگنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے خادم کو کہا جاؤ حضرت کا کرتا لے آؤ, اپنے شاگرد کا کرتا استاد مانگ رہے ہیں. امام شافعی نے کہا جاؤ میرے شاگرد کا کرتا لے آؤ جس پر کوڑے لگے. 7 دن تک مسلسل کوڑے لگتے تھے. امام احمد بن حنبل کو اپنا کرتا دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کو جو آپ کے بدن پر تھا احمد بن حنبل کے لایا گیا. امام شافعی استاد محترم اتنا بڑا شیخ ہے, فرمایا پانی میں ڈالا اور اس پانی کو پیا اور لوگوں کو شفا کے لیے بھی دیتے تھے, فوراً شفا ہو جاتی تھی. یہ وہ کرتا ہے جس نے اللہ کے لیے تکلیف برداشت کی ہے. تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے, ایسا بھی ملتا ہے, اللہ والوں کی قدر کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میرا شاگرد ہے میرے سامنے بیٹھ, نہیں, شاگرد کی بھی قدر کرتے تھے. میمون بن اسبق کہہ رہے ہیں, چلو بات تھوڑی پوری کر دیتا ہوں, میمون بن اسبق کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, پہلا کوڑا جب مارا جلاد نے تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب دوسرا کوڑا مارا تو آپ نے زبان سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تیسرا کورا مارا تو زبان سے کہہ رہے ہیں القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جی بھر کر مار لے شوق سے, جی بھر کر مار لے شوق سے, میں زبان نہیں کھولوں گا خلاف حق, میں بالکل زبان نہیں کھولوں. چوتھا کورا مارا تو فرمایا قال اللہ تعالی قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون, ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اس میں میرا کوئی دخل نہیں, یہ میرا اللہ راضی تو بندہ بھی راضی ہے, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, وہی میرا مولا ہے. جب کورے مارے جا رہے تھے میمون بن اسبق کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹاؤزر جو سروال جو ہے وہ نیچے آ رہی تھی, آپ کے ہاتھ تو باندھ دیے تھے نا, اور پھر کورا مارا جا رہا تھا امام احمد بن حنبل کو. بھائیو جنازے ان لوگوں کے جیل سے نکلے ہیں. ایسے ہی ہم تک دین نہیں پہنچا, بڑی محنتوں سے پہنچا ہے. یہ حدیثیں, یہ تفسیریں, یہ جو مسائل ہیں بڑی محنت سے آئے. آپ جب ہسٹری پڑھیں گے ہمارے اکابرین کی, اللہ اکبر, اخیر تک آج تک کیسی کیسی محنتیں. تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, آسمان کی طرف سر اٹھایا, اللہ اکبر, فوراً سر نیچے کر لیا. میمون بن اسبق فرماتے ہیں ساتویں دن جب ان کو رہا کیا گیا تو میں نے حضرت سے, میں گیا اور کچھ تسلی بھی دی اور میں نے سوال کیا, حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کی ٹراؤزر ازار نیچے ہو رہی تھی, نیچے ہو رہی تھی, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ کہا پھر سر نیچے کر لیا, فوراً آٹومیٹکلی ایک دم جلدی میں ازار اوپر آ کر آٹومیٹک بن گئی, آٹومیٹک, ہاتھ تو بنے ہوئے تھے, ٹراؤزر آپ کے اوپر آئی اور بن گئی. حضرت نے فرمایا ہاں میں نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کی, اللہم انی اسالکا بِاسمائکا الذی ملأت بہ العرش, اے اللہ تیرے اس ناموں سے میں سوال کرتا ہوں جس سے تیرا عرش بھرا ہوا ہے, ان کنت تعلم انی علی الصواب, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں, تو فلا تحتک لی سترا, میرے ستر کو نہ کھول, اللہ میرے ستر کو بند کر دے. فوراً آسمان سے فرشتہ آیا ہوگا کچھ بھی, فوراً وہ ازار اوپر گئی اور اوپر آٹومیٹک بن گئی, اللہ پاک نے ان کے ستر کی حفاظت فرمائی. خیر میں وقت اوپر ہو گیا, امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کروں گا کہ پھر ان کے جنازہ ہوا, جنازے میں کتنے شریک ہوئے, ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں میں کتنے کافر اسلام لے آئے ان کے صرف جنازے کو دیکھ کر, تو ان کی زندگی میں کتنے مسلمان ہوئے ہوں گے, جنازے کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہوئے. میں انشاءاللہ اس کو حوالے کے ساتھ آپ کو کل بیان کروں گا. اور پہلے زمانے میں بھی صحابہ کرام جن کا انتقال ہوا, جن کو 1300 صدی کے بعد قبر سے نکالا گیا, ایسے واقعات بھی عجیب عجیب جن کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہوئے 1400 سال کے بعد بھی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اکابرین نیک اور صالحین کی اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر کرم فرما, اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ یہ بہت ہی مبارک وقت ہے, تیرے نبی کا سچا فرمان ہے فرحت للفطر, کہ افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ افطار سے پہلے ہم دعا کر رہے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, اللہ ہماری توباؤں قبول فرما لے, اللہ ہماری زندگیوں کے گناہوں کو معاف فرما لے. اللہ تیرے قرآن کے سننے سمجھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, دل اگرچہ کالا ہی ہو یا دل اگرچہ سخت ہی ہو, لیکن تو اپنے فضل سے, رحم سے مبارک وقت میں تیرے قرآن کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, نرم بنا دے, اور ہمارے دلوں میں تیرے ذکر کا اور تیرے ذکر کی نور اور تجلی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما, بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جن اساتذہ سے ہم نے اے اللہ حدیث قرآن پڑھا ہے, اللہ سارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, الف سے لے کر یا تک جتنے بھی اساتذہ ہمارے تھے اللہ سب کی مغفرت فرما. زندہ ہے جنت الفردوس, اگر انتقال کر چکے ہیں جنت الفردوس نصیب فرما, اور اگر حیات ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو عفو عافیت نصیب فرما. ہم سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, اور جن کے والدین حیات ہے ان کو عفو عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما, ان پر رحم فرما, ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا. اللہ ان پر رحم فرما جیسا بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. یا ارحم الراحمین, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما, امت کے صلحاء نیک اور صالحین, علماء, مبلغین, جہاں جہاں جس طرح سے دین کا کام کر رہے ہیں, مدرسوں میں, مکاتب میں, مسجدوں میں, خانقاہ میں، تبلیغ اور مرکزوں میں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کے دین کی دعوت دینے کو قبول فرما، اے اللہ دنیا آخرت میں ان سب کی دعوتوں سے لوگوں کے لیے امن پیدا فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ سکون کا ذریعہ بنا، دین کی طرف لوگوں کا متوجہ ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، تب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام، اے اللہ نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کا کام تھا اسے ہمیں ہر لائن سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مسجد سے دور ہے ان کو مسجد کی طرف متوجہ فرما، جو دین سے دور ہے ان کو دین کے پلیٹ فارم پر کھڑا فرما، جو ایمان میں کمزور ہے اے اللہ انہیں ایمان کی پختگی نصیب فرما، جو ایمان میں پختہ ہے اے اللہ ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہماری نمازوں میں سرور پیدا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خشوع پیدا فرما، اے اللہ ہمارے سجدوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، اے اللہ ذکر میں حلاوت نصیب فرما، قرآن تلاوت میں حلاوت نصیب فرما، اے اللہ میں ذکر و اذکار، اے اللہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے سوئے ہر وقت عبادت کی توفیق نصیب فرما، تیرا ذکر کی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یار ہم الرحیمین ہم کمزور ہے، ہم کمزور ہے، ہمارے اعمال بھی کمزور ہے، اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہماری عبادتیں بھی کمزور ہے، تو اپنے فضل سے کرم سے مبارک وقت میں، مبارک مہینے میں، مبارک ٹائم میں، تیرے قرآن کے ساتھ، تیرے قرآن کی مجلس میں، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرما، اور ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، جن کی لڑکیاں دین سے دور ہے آوارہ ہو چکی ہے اللہ ان کو دین کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ جن کے جوان دین سے دور جا چکے ہیں، اے اللہ بازار میں بک رہے ہیں، لڑکیاں بازار میں بک رہی ہے، اے اللہ ان کو دین کی طرف متوجہ فرما، جو نافرمان اولاد ہیں والدین کی فرما بردار بنا دے، اور جن کی اولاد اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، اور جن کی اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح اور قرۃ عین بنا، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، 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 ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں تیری مرضیات پر چلا دے، 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 اے اللہ مرتے دم تک تیری مرضیات پر چلا دے، اور موت آئے تو اس حال میں عطا فرما کہ تیری رضا ہو، تو ہم سے راضی ہو، تیرا فرشتہ کہتا ہو یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چل اللہ تجھ سے راضی ہے، ایسی موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مرنے کے بعد سارے حالات کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے اور عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب کر دیجیے، عرش کے سائے میں جگہ دے دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے نبی علیہ السلام کے صدقے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.